الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کی توفیق رفیق گزشتہ تقریباً چند جمعوں سے تسلسل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی مضامین اور پیغام کے حوالے سے اور اسلامی معاشرت اور اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد پر قرآن کریم کی دیگر اور صورتوں کے تقاضے کے اعتبار سے مختصر اور مدلل اور قرآن کے تمام مضامین کو محیط ایک عظیم صورت کا ہم نے افتتاح کیا، وہ ہے سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات یوں تو اپنی ترتیب کے اعتبار سے دو رکوع ہی پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 18 کے قریب آیات ہیں، لیکن اس کا نزول جس طرح کہ ہم نے گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ سورۃ الحجرات کا نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کے سفر کے بالکل قریب ہے، یعنی جب قرآن کی تکمیل مکمل ہو رہی ہے، اسلامی ریاست اپنے مکمل جوبن پر آ چکی ہے، اب اسلامی قوانین کا نفاذ ہو رہا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک نبی ہی اور رسول اعظم کی حیثیت ہی کے ساتھ ساتھ ریاست کے ایک امیر کی حیثیت کے حوالے سے اور قوم کے ایک عظیم قائد کے حوالے سے بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے. تو اب اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سورۃ الحجرات میں ایک ریاست کو کس قانون کے تحت ضبط میں لایا جائے اور تسبیح کے دانوں کی طرح ایک تار اور ایک ڈور میں پوری ریاست کو کس طرح جوڑا جائے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف افکار، مختلف خیالات رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے اب جو اس ریاست کے اندر آ چکے ہیں، تو ان کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کس طرح دلائی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایک مرکز اور محور کی ہے کہ جس کے گرد یہ تمام نظام گھومتا ہے اور جس نقطہ اول کے گرد یہ تمام چیزیں سیر کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس میں ریاست کے احکام، یا کبھی کبھار یوں ہو جائے کہ ریاست کے اندر مسلمان تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں، تو ان کی صلح کس طرح کرائی جائے، یا کفار کے ساتھ جو ریاست کے اندر شامل ہیں، ذمی ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کبھی مسلمانوں کا معاملہ ہو جائے تو اس کے ساتھ اس معاملے کی صلح صفائی کس طرح کی جائے، اور اسی طرح دیگر اور مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو مدنی صورتوں کے اندر، جیسا سورۃ النساء ہے، سورۃ النور ہے اور سورۃ المائدہ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم صورتیں ہیں جس میں اسلامی ریاست کو مکمل طور پر لا کر رکھا گیا ہے. اور جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو قوانین کے اعتبار سے جن صورتوں کو سب سے بڑا دخل دیا گیا اور جس سے اسلامی قوانین کو اخذ کیا گیا اسلام کی زندگی کے ہر شعبوں کے لیے، اس میں سب سے بڑی صورتوں جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے یہ، اور مدنی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. سورۃ آل عمران یہ اپنے مضامین جہاد، قتال، معاملات، اس کے حوالے سے، سورۃ النساء یہ آئلی فیملی لائف کے حوالے سے، یہ پوری گویا کہ آئلی زندگی پر مشتمل بڑی زبردست مضامین پر محیط ہے. شوہر بیوی کے آداب، اولاد کے حقوق، وراثت کے حقوق، ایک تاجر کے حقوق، تجارت کے تقاضے، الغرض جس پر ہماری معاشرت کھڑی ہوتی ہے، جس پر ہماری سوسائٹی جن بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، اس کو مکمل طور پر سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا گیا. اور مسلمان اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے یا معاشرت کو درپیش ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس کو سورۃ النساء میں ڈسکس نہیں کیا گیا، جس کو سورۃ البقرہ کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا. اسی طرح جب اسلام پھیلتا ہے، ریاست قائم ہوتی ہے، تو غیر مذاہب کے ساتھ مکالمے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ان کے ساتھ لین دین ہوتی ہے، ان کے ساتھ اڑوس پڑوس میں ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں اور ایک کفار اصلی کہلاتے ہیں. ان کے متعلق یہ گوشہ معاشرت میں رہ جاتا ہے جس کو سورہ المائدہ نے مکمل طور پر بیان کیا ہے. تو سورۃ المائدہ کے اندر ان مضامین کو خاص طور پر رکھا گیا ہے. اب سورۃ الحجرات ان تمام صورتوں کی تلخیص، ایک سمری ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اس لیے ہم نے انتخاب کے لیے سورۃ الحجرات کو لیا ہے تاکہ اس کے بیان میں سورۃ النساء کی مدد بھی حاصل کی جائے، اور اس کے سمجھنے کے لیے سورۃ المائدہ کو بھی لایا جائے، اس کے مضامین کو مزید معاشرتی طور پر، حیا عفت، عورتوں کے حقوق اور ان کے معاملات، اور بچوں کے حقوق اور ان کے معاملات، معاشرت کے اندر پنپنے والی بے حیائی فکر کا تدارک، اور معاشرے کو کس طرح احساس، اور معاشرے کو کس طرح درد والا ایک دوسرے کے لیے احساس کو برپا کرنے کے حوالے سے جو افکار ہے اس کو سمجھانے کے لیے سورۃ النور سے مدد لی جائے گی. اس لیے ہم نے سورۃ الحجرات کا انتخاب کیا ہے. اب تمہیدی گفتگو، اس پر میں نے عرض کر دی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں، تاکہ سورت کی اہمیت آپ کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سمجھ سکیں کہ یہ سورت کتنی اہم ہے. اور پھر آپ کو بھی دعوت فکر ہے کہ آپ گھر جائیں تو پھر سورۃ الحجرات کی تلاوت بھی کریں، اور صحیح مسلم، صحیح العقائد علماء کی مستند تفاسیر سے اس کے تراجم کو بھی پڑھیں اور اس تفاسیر کا مطالعہ بھی کریں تاکہ زیادہ وسعت ہو جائے. اور جب آپ جمعے کے دن تشریف لایا کریں تو ان مضامین کو ذہن میں رکھ کر لائیں تاکہ کچھ آپ کے ذہن میں رہے، کچھ میرے ذہن میں رہے، تو اس گفتگو کے اعتبار سے قرآن جو کہنا چاہتا ہے اس کے مضامین ہمارے سامنے واضح ہوتے رہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو مختلف تفاسیر اس حوالے سے میں دیکھ لوں تاکہ اس پر علماء نے جتنی گفتگو کی ہے اور جتنے مضامین کو، یعنی جس طرح کہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے چار سبجیکٹ ہیں، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے تاکہ پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے. ایک قرآن کے شاگرد کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا اشد ضروری ہے. قرآن چار چیزوں پر گفتگو کرتا ہے. سب سے پہلے عقیدے پر گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد عقائد و احکام پر گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد اخلاق پر گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد معاشرت پر گفتگو کرتا ہے. تو لہذا یہ چار مضمون قرآن کے ہیں جو پورے قرآن کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. انہی چار، اور انہی چار پر آپ کی زندگی حیات ہے. اسی چار چیزوں کا نام ہی نظام فطرت ہے، نظام حیات ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نظام حیات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان چار موضوع پر تکمیل طور پر، مفصل طور پر، جامع طور پر اگر کوئی کتاب بات کرتی ہے تو قرآن مجید کرتی ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سن لیجیے کہ قرآن مجید قانون کی کتاب ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ، یعنی عقائد کی ہدایت واضح ہے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کے مضامین بھی پھر دو حصوں میں بٹتے ہیں، ایک محکمات میں، ایک متشابہات میں. محکمات وہ آیات ہیں جس میں واضح طور پر مضمون بیان کر دیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ آیت اپنا معنی خود بتاتی ہے. اور ایک آیت کا حصہ ہوتا ہے متشابہات، جس کا معنی اس قدر خفا میں ہوتا ہے، اس قدر پوشیدگی میں ہوتا ہے کہ میں اور آپ کیا، بڑے بڑے علماء بھی اس میں غور و فکر کریں تو اس کی طے کو نہیں پا سکتے. تو یہ دو قسم کے مضامین ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے یہ چار چیزیں جو تھی، عقائد، احکام و اعمال، اخلاق اور معاشرت، اس کو محکمات میں رکھا گیا ہے. کیونکہ اگر مبہم چیزیں آ جاتی، چھپے ہوئے مضامین میں آ جاتی، تو ہدایت کیسے حاصل ہوتی؟ تو ہدایت سے متعلق جتنی باتیں وہ ساری محکمات میں ہیں. تو متشابہات کو کیوں اتارا گیا؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ متشابہات کس کو کہتے ہیں، تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کچھ عرض کیا تھا اس بارے میں کہ متشابہات کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں تشابہ ہو، یعنی ایک معنی آپ سمجھ رہے ہیں تو دوسرے معنی سے تشبیہ لگتی ہے کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر تشابہ آتا کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. المختصر وہ معنی اس قدر پیچیدہ پیچیدگی کے ساتھ اس کی حقیقت کو چھپا دیا گیا ہو کہ وہاں تک بندہ پہنچ ہی نہ سکے. اس کی ایک واضح مثال حروف مقطعات ہوتی ہے. قرآن میں چند آیتیں ایسی جو توڑ توڑ کے رکھی گئی ہیں، توڑ توڑ کے الفاظ آئے کاف ہا یا عین صاد، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، زبر زیر لگ کر ایک ربط ہوتا ہے کہ کاف کو ہا کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قطع ہے، کٹے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے. الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، تو یہ کٹے کٹے الفاظ جو آ رہے ہیں اس لیے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا. تو اب یہ متشابہات میں سے کاف کا جتنا بھی غور کر لیں آپ اس کے حقیقی معنی پر نہیں پہنچ سکتے. اس کو صرف رب جانتا ہے، اور جس کے سینے پر اترا ہے وہ پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں. اور میں مقطعات کے حوالے سے بات چلی ہے کیونکہ اس وقت کافی لوگ ہمارے ساتھ نیٹ پر شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس ہر مسئلے کی کشادگی و عقدہ کشائی ہو. تو مقطعات کے حوالے سے یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اس کا معنی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انتہائی پوشیدگی میں ہوتا ہے. اچھا اب اس کا معنی ہم تو نہیں جانتے، کیا نبی پاک بھی نہیں جانتے؟ تو علماء نے اس کو رد کیا، فرمایا اگر اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا تو اس کو اتارا کیوں گیا ہے، اگر اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا تو اس کو اتارا کیوں گیا ہے، تو کلام الہی پر اعتراض آئے گا، اللہ رب العالمین کے علم پر اعتراض آئے گا کہ جب کوئی ایک بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس سے اس انداز میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ ایک بولی نہیں سمجھتے، ایک آپ انداز نہیں سمجھتے، آپ ایک اصول نہیں سمجھتے، اگر اس انداز میں میں آپ کی سے بات کروں تو آپ کہیں گے آپ ہمارا ٹائم خراب کر رہے ہیں، کوئی اور بات کریں جو ہم سمجھ بھی سکیں. تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں ایسا انداز کیوں اختیار کیا جائے کہ جس سے کوئی بات سمجھ نہ سکے. ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ اورنگزیب علیہ رحمہ کے استاد ہیں اور اہل سنت کے آئمہ اصول میں سے تھے، جن کی اصول کی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار، دسویں صدی کے مجدد ان کو قرار دیا گیا ہے اور مغلیہ خاندان کے اندر ان کا بڑا رتبہ مرتبہ رہا ہے، اور یوں سمجھ لیجیے پوری ریاست مغلیہ پر ان کا سکہ چلتا تھا. جو فتویٰ یہ جاری فرماتے تھے تو ساری ریاست اسلامیہ اس کو قبول کرتی تھی. ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی جتنی آیات ہیں اس میں 500 آیتوں سے شریعت جاری ہوتی ہے، باقی آیات نصیحتوں پر ہے، واس پر ہے، پند و نسائے پر ہے، بشارتوں پر ہے، ڈرانے پر ہے. اس کے علاوہ جو صرف 500 آیتیں اس سے شریعت جاری ہوتی ہے، اس سے قانون جاری ہوتا ہے. تو ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے ان 500 آیات کو جمع کیا اور ایک پوری تفسیر لکھی ہے، تفسیر احمدیہ، اور اس کے اندر ان احکام ان آیات سے کیا شریعت کے احکام نکلتے ہیں، کیا باتیں نکلتی ہیں، تو پوری اصول اور قانون کی کتاب انہوں نے تفسیر احمدیہ کے نام سے مرتب کی ہے. تو لہذا ان آیات، کیونکہ ضروری مسئلہ تھا یہ کہ متشابہات کیوں اتارے گئے، تو انہوں نے کہا متشابہات کا معنی جو ہے وہ لوگ تو نہیں جانتے لیکن انبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر اس کو نہ جانتے ہو تو فرمایا کہ یہ تو یوں ہے کہ عربی سے حبشی انداز میں بات کیا جائے. یہ لکھا انہوں نے کہ عربی آدمی سے حبشی انداز میں بات کرنا، کہ جو اس سے حبشی زبان بولنا، تو یہ فضول بات ہے. اگر حضور جانتے ہی نہیں ہے کہ الف لام میم صاد کا کیا معنی ہے، اللہ نے بتایا ہی نہیں، کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی اللہ نے بتایا نہیں، تو اس کو اتارا کیوں گیا ہے؟ تو ملا جیون فرماتے ہیں یہ اصول باطل ہے، اگر کوئی اس پر جمے گا تو دار اسلام سے خارج ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اس کے معنی کو اگر امت جانتی ہے تو صرف اولیاء جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت سے ہیں، اور اصل میں اس کا معنی جو جانتے ہیں وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. میں ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ایک عشق کی آپ کو سناؤں. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو متاخرین میں بغداد کے اندر گزرے ہیں، اور بغداد کے اندر بہت بڑا نام تھا، اور اہل سنت کے متاخرین میں بڑے چوٹی کے یہ مفسر گزرے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جامع کتاب ہے تفسیر المانی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ درس کے دوران کچھ علماء کا تعارف بھی کرایا جائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے، اور کتابوں کے حوالے سے بھی کچھ معلومات فراہم کر دی جائے تاکہ جن دوستوں کے ذہنوں میں نہیں ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، تاکہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے انہیں کتاب اور مصنف کے حوالے سے کچھ باتیں پیش آئے، اس لیے مضمون کو تھوڑا کھولا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑی محبت کی بات لکھی ہے امام المفسرین، جن کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، متاخرین کے اندر یعنی آخری لوگوں کے اندر بہت بڑا رتبہ انہوں نے پایا، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف کے رہنے والے تھے، اور یہ ان کی وصیت تھی کہ جب میں مروں تو مجھے سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں دفن کرنا. میں جس دوران بغداد شریف میں پڑھتا تھا تو ہم نے ان کی مزار شریف کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سیدنا معروف کرخی کا ابھی قافلہ بھی گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو ہے وہ قبرستان کے اندر ہے، اور گرد و نواح میں ساری قبریں ہی قبریں ہیں، اور سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد بہت اونچا ہے، کثرت سے ڈھونڈنے کے اسی قبرستان میں جنید بغدادی ہیں، حضرت سری سختی ہیں، حضرت بحر الدانہ ہیں، تو یہ بڑے بڑے اولیاء اس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں. اور اس کو قدیم بغداد کہا جاتا ہے. دریا دجلہ اس کے درمیان سے گزرتی ہے، اس طرف دوسرا بغداد کا حصہ ہوتا ہے، اس طرف دوسرے بغداد کا حصہ. تو علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو تلاش کرنے کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے سیدنا معروف قرخی کے قدموں میں دفن کرنا. یقین کیجئے جو ہم نے جا کر تلاش کیا تو قدموں پر قبر بنی ہوئی تھی، اور آپ کی وصیت تھی کہ اس کو پختانہ کیا جائے. بالکل مٹی کی قبر تھی، اس پر چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی محمود آلوسی. تو یہ اہل سنت کے علماء کے نکھرے سترے عقیدے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں رہے، وہ مزاروں کے دشمن نہیں رہے. یہ طالبان جو بکواس کرتے ہیں یہ سب خارجی ہیں. الحمدللہ امت کے جتنے علماء گزرے ہیں وہ تمام اولیاء کے عاشق رہے ہیں، اور ان کے قدموں میں دفن ہونا انہوں نے اپنی خواہش سمجھی ہے اور اپنا مقام سمجھا ہے. اور جس تفسیر کا میں نام لے رہا ہوں وہ لوگ بھی اس تفسیر کو پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے حوالہ یہاں پر رکھا ہے تاکہ عبرت ملے، اور بندے کے اندر گوشہ کوئی ہدایت کا روشن ہے تو بندہ اس طرف آئے. تو علامہ سید محمود آلوسی نے اس بارے میں بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے، عشقیہ نقطہ لکھا ہے کہ الف لام میم سواد کا معنی حضور جانتے ہیں، حروف مقطعات، حروف آیت متشابہات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جانتے ہیں. تو یہ بالکل شروع میں جب آپ اپنی تفسیر کو شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں الف لام میم، تو اس کے معنی کو لکھتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معنی کو جانتے ہیں. اس پر دلائل پیش کیا آپ، جیسے ملا جیون نے لکھا، سب نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معنی کو جانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضور کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ حقیقی طور پر اس کا معنی اللہ آپ کے دل میں اتارتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ کلمات خود بتاتے ہیں. الف کہتا حضور میرا یہ معنی ہے، لام کہتا حضور میرا یہ معنی ہے، میم کہتا حضور میرا یہ معنی ہے، کاف کہتا حضور میرا یہ معنی ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ معنی خود کیسے بتاتے ہیں؟ فرما جس طرح کنکریاں آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتی تھی نا، اسی طرح یہ کلمات آپ کو دیکھ کر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. میرے آقا کی شان تو یہ کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایسا کوئی درخت نہیں تھا، ایسا کوئی شجر نہیں تھا، ولا حجر ولا شجر، فرما کوئی پتھر نہیں اور کوئی درخت نہیں کہ حضور اس کے قریب سے گزرے تو سرکار کو کہے السلام علیکم یا رسول اللہ. اور میں اکثر گفتگو میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، دیکھیں ہر ایک کی بولی اپنے مزاج کی ہوتی ہے. پرندہ اپنی بولی بولتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ اس کی نوع الگ ہے. ہم اپنی بولی بولتے ہیں، یہ ہمارے مزاج کی ہے کیونکہ ہم اس سے مختلف ہیں. پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پتھر بھی اللہ کا ذکر ہے، ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا. کیوں؟ کیونکہ جیسی اس کی نوع ہے، جیسی اس کی تخلیق ہے، ویسے ان کی بولی ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ آپ کو ان کلمات سے رب سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ایھا النبی، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں. تو یہ قدرت کی زبان سے جاری کلمات ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انداز ہے. تو اب حضور کو کوئی بھی سلام کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ پرندے اپنے انداز میں نہیں کریں گے، کہ ان کا چہچہانا ان کا ایک انداز ہے، یا درختوں کا بہت زیادہ جھوم جانا، جھک جانا، یہ اس کا انداز ہے. نہیں، حضرت علی فرماتے باقاعدہ ہم نے دیکھا درخت آپ کو سلام کرتا ہے. اور سنیے گا ذرا غور سے، یہاں پر پتھر آپ کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرتے ہوئے جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہل گیا تو حضرت علی نے یہ ترجمہ کیا اچھا اچھا یہ حضور کو دیکھ کر ہل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے سلام کر دیا ہوگا. ایسا نہیں کہ درخت تھوڑا سا جھک گیا تو اس کا تعبیری معنی آپ نے لیا، اس سے آپ نے یہ تعبیر کی، ایک معنی یہ لیا کہ نہیں نہیں درخت جھک گیا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت نے سلام کیا. نہ کوئی تعبیری معنی نہیں، حقیقی طور پر پتا اپنی زبان سے کہتا ہے عربی کلمات میں السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت اپنی جو آپ عربی زبان ہے اس عربی زبان میں بولتا ہے، ہلتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، اس میں کوئی سرسراہٹ کی آواز نہیں آتی کہ جس سے تعبیر کیا جائے کہ ہاں ہاں یہ ہل رہا ہے، دیکھو یہ جھک رہا ہے. تو اس کا معنی یہ کہ اس نے حضور کو دیکھ کر سلام کیا، نہ، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں عربی کلمات کی گویائی کی طاقت عطا فرماتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. بلکہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو حضور نے 40 سال کے بعد بیان کیا. حضرت علی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی سفر کیے مکہ کے اندر. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا تھا. کیسے سلام؟ جیسا کہ مسلم ترمذی میں آیا السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کرتا تھا، کب کرتا تھا؟ تو یہ بات حضور اپنی 45 سال، 46 سال، 50 سال کی عمر شریف بیان کر رہے ہیں. لیکن وہ حضور پر سلام جو کرتا تھا رسول کہہ کر وہ کب کرتا تھا؟ تو حضور کے خود کلمات قبل ان ابعاصا، میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. تو اب ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے جو لوگوں کو خواہ مخواہ حضور کی عظمت سے منکر بناتے ہیں کہ نہیں نہیں 40 سال پہلے نبوت کیسے مل سکتی. میں نے کہا اس درخت کو کس نے بتایا تھا آپ رسول ہیں؟ وہ درخت کو کون بتا رہا تھا؟ وہ پتھر کو کون کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ پتھر آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اے مکے میں رہنے والے آپ پر سلام ہو. وہ تو 40 سال سے پہلے حضور سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ مختصر یہ کہ یہ دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. یہ میں دلوں کو زندہ کرنے کے لیے چند میں نے عشق کی بات کی ہے، یہ عشق کی بات ہے لیکن تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس پر بات سنیے. آپ سورہ حجرات جب شروع ہوتی ہے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک پوری ریاست کا نظام دیا جا رہا ہے. ریاست کے اندر یہ چاروں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عقائد کی ہوتی ہے، احکام و اعمال کی ہوتی ہے، معاشرت کی ہوتی ہے اور اخلاق کی ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک نقطہ ہونی چاہیے، کوئی ایک مرکزی شخصیت ہونی چاہیے جس کے گرد پوری ریاست جمتی ہے. اس کی زبان آئین کا درجہ رکھے، اس کی ذات آئین کا درجہ رکھے، اس کی زبان اور اس کی ذات سے ہی ریاست کی عزت و آبرو وابستہ ہو. جس طرح کہ ہمارے وہاں دستوری طور پر جمہوریت کے اندر ایک آئین چند لوگ سمجھدار بیٹھتے ہیں وہ بناتے ہیں، پھر اس کی پاسداری پوری ریاست کی پاسداری ہوتی ہے، اس کی قبول پوری ریاست کی قبول ہوتی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دستور بنیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادائیں دستور بنے گی. تو قرآن نے اس سے پہلے ریاست کو منضبط کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، بکھری ہوئی ریاست اور بکھری ہوئی افکار کو لا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جمع کرنے کے لیے قانون عطا فرمایا کہ تم کوئی بھی زبان بولو، تم کوئی بھی بولی بولو، تم چاہے علم و سمجھداری کا کتنا بھی مظاہرہ کرو، لیکن مرکزی حیثیت ہمارے حبیب کی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے کسی صورت میں نہ نکلنا، نہ کوئی ایسا قانون بنانا کہ جو رسول کے قول کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ایسا کوئی انداز اختیار کرنا جو رسول کے قول کے خلاف ہو. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس طرح میں نے عرض کیا گزشتہ درس میں کہ اس میں مفعول نہیں ذکر کیا گیا کہ کس چیز میں ہم رسول سے آگے نہ بڑھیں، کس چیز میں ہم رسول کو سبقت نہ کریں. فرما لا تقدمو، زندگی میں جتنے شعبے ہیں ہم کسی ایک شعبے کو مختص نہیں کرتے، خدا نے کسی شعبے کو نہیں ذکر کیا، حکم بیان کیا کہ لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول ہی. ایمان والو خبردار، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی فکر میں، کسی بھی قانون میں، کسی بھی لہجے میں، کسی بھی معاشرت کے تقاضے میں رسول اللہ کے احکام کو کراس نہیں کرنا. تمہیں اجازت نہیں کہ کوئی قانون بنا سکو، قانون اللہ اس کے رسول بنائیں گے، تم اس کی اتباع کرو گے. ہاں اجتہادی طور پر اور تعزیراتی طور پر اگر تم کوئی قانون بناتے بھی ہو، جس طرح عدالتیں بناتی ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن مقدمہ کیا ہوگا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ رسول کے قانون سے ٹکرا نہ جائے. اگر وہ اس کی تشریح کرنے والا بن جائے، اس کی تفسیر کرنے والا بن جائے، فبیا بہت اچھی بات ہے، اجتہاد کی دعوت دی گئی ہے. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن خود کہتا ہے ہاں ہاں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. آج ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اس میں نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا ہے، اس پر نماز کی صورت کیا ہوگی؟ ریل گاڑی میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میڈیکل کے اندر آ چکا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جس مختلف طبی یعنی اطباء کے اندر اور مختلف سائنسی علوم کے اندر، معاشرت کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ساری چیزیں اس صورت کے ساتھ قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. لیکن فرمایا ہاں تم اس کی تشریح کرنا چاہو گے تو بنیاد اللہ اس کے رسول کے قول کو بناؤ گے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں سمجھو گے، اور قرآن کی ایسی تشریح کرو گے، قانون کو اس کی ایسی تشریح میں اتارو گے جو اس قانون کے ساتھ متصادم نہ ہو. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا علم بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. اب آخری جملے، آخری آیت کے ہم شروع کرتے ہیں اور چند جملے اس پر عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. آگے مزید حضور کی شخصیت کی مرکزیت کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا صرف قانون نہیں، مکمل طور پر ان کے آداب کو دل میں لاؤ گے. جس طرح کہ قرآن نے ذکر کیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو اپنے آپسی جھگڑے میں تجھے حاکم نہ مانے. فرما لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب وہ تیرے رب ہونے کی قسم، فلا و رب کا تیرے رب کی قسم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ اپنے آپسی جھگڑے کے لیے اپنے کسی گاؤں کے چودھری کو، اپنے کسی گاؤں کے امیر کو بنائے. جس طرح کے وابیوں کے ایک مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے کہا کہ نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے، لکھا انہوں نے کتابوں میں. جس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو میں کہوں گا رسول کا کلمہ پڑھا ہے، پہلے اس کو محبت پیدا کر، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو ملاقات کرو اور ویدے نہ پڑھو. سکھوں جیسے عقیدے نہ رکھو، مسلمان جیسے عقیدے رکھو. اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ اس کے رسول کو کراس نہیں کرنا ہے، اللہ اس کے رسول ہی کی عزت کو آگے رکھنا ہے. تو رسول کی عزت گاؤں کے چودھری جیسی نہیں ہوتی معاذ اللہ، بلکہ آپ دیکھیے بڑے بھائی جیسی نہیں ہوتی. بڑے بھائی کے حضور اگر آواز اٹھائی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چودھری کے اگر آگے سامنے بات کر دی تو کیا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر آواز بلند بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے نکل جاتا ہے. تو یہ بلندی قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے، ایسی مرکزیت ذکر کی ہے اور ایسی آفاقیت قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ کسی تیسرے بند کو نہ بنائے بلکہ رسول کو حکم بنائے، ان کے قانون کو حکم بنائے. قرآن کہتا ہے فلا وربک، آگے جملہ سنیے گا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب، جو لوگ آپس میں لڑ جھگڑ جھگڑا ہو جائے اور پھر وہ تجھے فیصلے میں حاکم نہ بنائے، تیرے کیے ہوئے فیصلے کو قبول نہ کریں، فرما لا یؤمنون، وہ مسلمان ہی نہیں، چاہے داڑیاں رکھیں، کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، کچھ بھی کریں، فرما مسلمان نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پھر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تو فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، جب تو فیصلہ کرے تو صرف یہ نہ کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں ہم بات مانتے ہیں، اللہ فرماتا اس کے خلاف دل میں بھی نہ سوچیں. ظاہر تو تابع ہو ہمارے مصطفیٰ کے لیے، دل بھی تابع ہو. فرما مما قضیت تسلیما، جو آپ فیصلہ کر دیں گے اس کے بارے میں دل میں بھی اس کے خلاف نہیں سوچے گا. فرما ظاہر تو ظاہر آپ کی سلطنت دل میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے حضور صرف گردنیں نہ جھکیں، آپ کے حضور مومنین کے دل بھی جھکیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت ہے. اب قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے نبی کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آواز بلند نہ کرو. اس میں دو باتیں، آواز بلند نہ کرو، مثال کے طور پر جب حضور سے بات کرو تو چیخ کر بات نہ کرو، ایک، یا حضور کسی سے بات کر رہے ہو تو پھر تم حضور کے آگے آواز بلند نہ کرو. دو، اسی کے ساتھ علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر قرآن و سنت کا درس دیا جا رہا ہو تو یہ بھی اس حکم میں آتا ہے، اس کے دوران کھڑے ہو کر شور و غوغا کرنا وہ بھی اس بے ادبی کے اندر آتا ہے. کیونکہ رسول اللہ کے آگے بولنا تو آپ کے کلام کے آگے بولنا، آپ کے فرمان کے آگے بولنا، وہ بھی حرام ہے جس طرح رسول کے سامنے بولنا ہے. فرما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. اس کی دو صورتیں جس طرح کہ میں نے عرض کی ہے، ایک، حضور جب حضور سے کوئی بات کرے تو سر کو جھکائیں، آنکھوں کو جھکائیں اور آہستہ آہستہ بات کریں، محبوب سے آہستہ آہستہ بات، لہجہ بلند نہ کریں. ایک یہ، ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو وہ آگے سے حضور کو اگر مخاطب کرنا چاہ رہا ہو تو لہجہ نرم رکھے، خاموشی سے بیٹھے رہے، جب تک حضور خود مائل بکرم نہ ہو وہ چپ بیٹھا رہے، اس کو اجازت نہیں ہے. فرما ولا تجہروا له بالقول کجہرکم، فرمایا کہ پھر اگر تمہیں کبھی نبی کو یاد کرنا پڑے، نبی کو بلانا پڑے تو پھر انداز عامیانہ نہ ہو. او بھائی سن لے میری بات، چودھری صاحب نے ہمارے گاؤں کے وڈیرے میری بات سنے، بڑے بھائی کی طرح ہماری بات سنے، امیر صاحب ہماری بات سنے. رب کہتا چپ کرو، جس نام سے تم اپنے لوگوں کو پکارتے ہو اس نام سے ہمارے محبوب کو نہ پکارنا، یہ کسی مولوی یا جماعت کے امیر کا مرتبہ نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. فرمایا ایسا کوئی لب و لہجہ اختیار نہ کرنا جیسا تم عامیانہ کرتے ہو. فرمایا پھر کیا کیا جائے، کہ جب بھی بولنا ہو تو یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا. فرمایا وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر اس کا لحاظ نہ کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بعض لوگ اس سے غلط سمجھتے، کہتے ہیں یہ پھر آپ نعت خوانیاں کیوں کرتے ہیں، اتنے زور سے سلام کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اپنی پخ کہیں سے بھی نکالنی ہے، ہم آپ کو ادب رسالت سکھا رہے ہیں، آپ دوسری طرف چلے گئے. کہا پھر لاؤڈ اسپیکر اب آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس آیت کا مورد خاص ہے، ٹھیک ہے، جب حضور گفتگو کر رہے ہوں یا حضور سے کوئی گفتگو کرے، ورنہ خود جب سرکار ہجرت میں آئے تو مسلم شریف میں موجود ہے، سارے مسلمان سرکار کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد، یا رسول اللہ یا محمد، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. یہ بے ادبی کے طور پر، اہانت کے طور پر ہے، لیکن حضور کی نعت پڑھی جائے تو حضرت حسان حضور کی نعت باوازے بلند پڑھتے تھے اور عین ذات مصطفیٰ وہاں تشریف فرما ہوتی تھی، قرآن نے اس کو منع نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر میں بھی، اپنے اندر بھی، اپنے باہر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گورے کے قانون پر فدا ہونے کی بجائے مدنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قانون کو دل سے لگانے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور قانون کو اس طرح قبول کریں کہ دل میں اس کے خلاف ہم برائی بھی نہ پائیں۔ اللہ نے فرمایا جس کا ظاہر اور باطن اس اعتبار سے ہو گیا وہی مومن ہے، اسی کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ ایسے پارساؤں کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی نیک کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔